बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ نساء کی 150 سے لے کر 152 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اربابی۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، آج پیر ہے، 26 دئی 1401 ہجری شمسی مطابق 23 جمادی الثانی 1444 ہجری قمری اور 16 جنوری 2023 عیسوی۔ ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد پروگرام زاویہ نگاہ پیش کیا جائے گا، پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے گا، اس کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام صبح امید، پھر تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے، اور صبح کی نشریات کا اختتام آج کے دن کی دعا پر ہوگا۔ کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے وزیر خارجہ نے فلسطین اور بیت المقدس کو عالم اسلام کا ولین مسئلہ قرار دیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے سلسلے میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں حیدرآباد ڈویژن سے پاکستان پیپلز پارٹی نے واضح اکثریت حاصل کر لی ہے، جبکہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ ختم ہونے کے بعد نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے ہندوستان میں بی جے پی کی حکمرانی والی ریاستوں میں مسلمانوں اور غریب طبقوں سے تعلق رکھنے والوں کے گھروں کو بلڈوزروں سے منہدم کرنے کے اقدامات کی مذمت کی ہے۔ اور فلسطین میں صہیونیوں کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کے وزیر خارجہ نے فلسطین اور بیت المقدس کو عالم اسلام کا ولین مسئلہ قرار دیا ہے۔ اپنے دورے شام کے موقع پر فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کے اعلی عہدیداروں کے ساتھ دوستانہ ملاقات سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیہ نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کو ضروری قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دارالحکومت بیت المقدس کے ساتھ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک مسئلہ فلسطین اور القدس کا معاملہ عالم اسلام کا سب سے اہم مسئلہ بنا رہے گا۔ انہوں نے شام کے دارالحکومت میں فلسطینی مزاحمتی گروہوں کے عہدیداروں اور سرکردہ نمائندوں کی موجودگی کو فلسطین کی حمایت میں وسیع تر ہم آہنگی اور اتحاد کا مظہر قرار دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے یک کے بعد دیگرے اوسلو معاہدے، نیا مشرق وسطی، عظیم مشرق وسطی، صدی کی ڈیل اور ابراہیمی معاہدے جیسے سازشی منصوبے کیے، لیکن فلسطینی قوم اور تحریک مزاحمت نے اپنے مثالی اتحاد کے ذریعے ان کے تمام منصوبوں کو تاریخ کے کوڑے دان میں ڈال دیا۔ پاکستان کے صوبے سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے سلسلے میں حیدرآباد ڈویژن سے پاکستان پیپلز پارٹی نے واضح اکثریت حاصل کر لی، جبکہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ ختم ہونے کے بعد نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کراچی کے 246 یونین کونسلوں میں سے اب تک صرف 11 کے سرکاری نتائج سامنے آئے ہیں، جن میں پیپلز پارٹی 7 اور تحریک انصاف 3 نشستیں جی چکی ہے، جبکہ جے یو آئی ایف کو 1 نشست ملی ہے۔ پولنگ کا وقت ختم ہونے کے گھنٹوں بعد بھی پولنگ ایجنٹس کو فارم 11 اور 12 نہ دیے جانے کی اطلاع سامنے آئی ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں صبح 8 بجے سے شروع ہونے والی پولنگ شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہی۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے گزشتہ روز ہی تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے تھے اور پولنگ کا عمل امن و امان سے آگے بڑھا۔ کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنی اپنی کامیابی کے دعوے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ دوسری جانب جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ فارم 11 اور 12 فراہم نہیں کیے جا رہے، کچھ ڈی سیز نتائج جاری کرنے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ آر او نے نتائج کا اعلان نہیں کیا تو شہر بھر میں دھرنے شروع کر دیں گے۔ پاکستان میں نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورت کے عمل میں تیزی آ گئی۔ پنجاب میں حکمران اتحاد نے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے 3 نام دے دیے، جبکہ خیبر پختونخوا اسمبلی جلد ہی تحلیل ہونے کا امکان ہے۔ چودھری پرویز الہی نے زمان پارک لاہور میں عمران خان سے ملاقات کی، جس میں ایم این اے حسین الہی اور حافظ فرحت عباس بھی موجود تھے۔ بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پرویز الہی نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف نے ہماری مشاورت سے احمد نواز سکھیرا، نصیر احمد خان اور ناصر کھوسا کے نام دیے ہیں جو گورنر کو بھجوا رہے ہیں۔ اپوزیشن کھلے دل سے سوچے تو ایک نام پر اتفاق ہوتا نظر آ رہا ہے۔ عمران خان نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے احمد نواز سکھیرا، نصیر احمد خان اور ناصر کھوسا کے نام کی تجویز پر غور شروع کر دیا ہے۔ تینوں نام نگران وزیر اعلیٰ کے لیے گورنر کو بھجوائے جا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون میں جسٹس ریٹائرڈ خلیل الرحمان رمدے، سابق چیف سیکرٹری پنجاب ناصر محمود کھوسا اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ جسٹس ریٹائرڈ جواد ایس خواجہ کے نام زیر غور ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واج نے ہندوستان میں بی جے پی کی حکمرانی والی ریاستوں میں مسلمانوں اور غریب طبقوں سے تعلق رکھنے والوں کے گھروں کو بلڈوزروں سے منہدم کرنے کے اقدامات کی مذمت کی ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واج نے اپنی سالانہ رپورٹ میں ہندوستان میں بی جے پی کی حکمرانی والی ریاستوں میں اقلیتوں اور خاص طور پر مسلمانوں اور غریب لوگوں کے گھروں کو مختلف بہانوں سے بلڈوزروں سے منہدم کرنے کی کارروائیوں کی مذمت کی۔ ہیومن رائٹس واچ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ بی جے پی ریاستی حکومتوں نے مسلمانوں کے خلاف غیر منصفانہ سزا کے طور پر ان کے گھروں کو زمین بوس کیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے سن 2022 میں 100 ملکوں میں انسانی حقوق سے متعلق اپنی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں ہندوستان میں بلڈوزروں کی کارروائی پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں حکومت سے اختلاف رکھنے والوں کے بھی گھروں کو کسی نہ کسی بہانے بلڈوزروں سے گرایا گیا ہے۔ ہندوستان میں مختلف حلقوں نے بھی بلڈوزر کارروائیوں کی مخالفت کی تھی اور عدالت میں بھی اس معاملے پر بحث ہوئی ہے، لیکن بی جے پی کی ریاستی حکومتوں کا کہنا ہے کہ امن و قانون بنائے رکھنے کے لیے اس طرح کی کارروائی ضروری ہے اور یہی مؤثر طریقہ ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ برس ہوئی بلڈوزر کارروائی کی کسی بھی عالمی تنظیم کی جانب سے مذمت کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ ایچ آر ڈبلیو نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ بی جے پی والی ریاستی حکومتوں میں مسلمانوں کے گھروں کو گرانے کے عمل میں تیزی آئی ہے۔ یمن نے سعودی اتحاد کے ساتھ فائر بندی کے لیے عمانی وفد کے دورے کو مثبت قرار دیا ہے۔ یمن کے المسیرہ نیوز چینل کے مطابق سنا کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد عبدالسلام نے بھی عمان کی ثالثی کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ عمانی وفد کی کوششیں مفید واقع ہوئی ہیں اور یمن کا قومی وفد مزید سنجیدہ گفتگو کے لیے مسقط روانہ ہو چکا ہے۔ محمد عبدالسلام نے مزید کہا کہ عمانی وفد سے ملاقات کے دوران انسانی امور پر غور کیا گیا تاکہ یمن کے عوام کی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے۔ انہوں نے مذاکرات کو جارحیت اور محاصرے کے خاتمے اور وسیع اور منصفانہ قیام امن کی جانب ایک مثبت قدم قرار دیا۔ فلسطین میں صہیونیوں کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین واقعے میں صہیونی فوجیوں نے ایک اور فلسطینی کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کے مطابق رام اللہ کے قریب واقع اوفر کالونی میں صہیونیوں نے ایک فلسطینی شہری کو اس بہانے شہید کر دیا کہ ان کے خیال میں وہ شہادت پسندانہ کارروائی کرنے جا رہا تھا۔ عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے اس فلسطینی شہری کی گاڑی کو روک کر اس سے بحث کرنا شروع کر دی اور پھر اسے زبردستی اتار کر کم فاصلے سے گولی مار دی۔ فلسطین کی وزارت صحت کے اعلان کے مطابق زخموں کی تاب نہ لا کر یہ فلسطینی نوجوان دم توڑ گیا۔ ہفتے کے روز بھی صہیونی فوجیوں نے 3 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا۔ یاد رہے کہ سن 2022 میں صہیونیوں نے 224 فلسطینیوں کو گولی مار کر شہید کر دیا تھا، جن میں سے 59 کا تعلق جنین علاقے سے تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سماعت فرمائیے پروگرام زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سوزاری۔ کہ آج کی گفتگو کا سیگمنٹ پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہوگا۔ پاکستان میں سیاسی ہلچل میں تیزی آئی ہے اور سیاسی جوڑ توڑ کے سلسلے میں بھی خبریں موصول ہو رہی ہیں، اور اتحاد جو مختلف طرح کے سیاسی قائم ہیں ان کے اندر کافی بے چینی بھی دکھائی دے رہی ہے۔ خاص طور سے کراچی کے حوالے سے جو ایم کیو ایم کے تحفظات تھے وہ دور نہ ہونے کے باوجود آج کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی انتخابات کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ ایم کیو ایم نے اس کا بائیک آؤٹ کیا، دوسری جماعتوں نے اس میں حصہ لیا۔ صورتحال کہاں جا رہی ہے، جبکہ ایم کیو ایم کی جانب سے جو تازہ رد عمل سامنے آیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عوام نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا ہے، لیکن سرکاری حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ انتخابات مجموعی طور پر شفاف اور پرامن رہے اور کسی علاقے سے کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ملی۔ پنجاب اسمبلی قانونی طور پر ڈیزالو ہو چکی ہے، اس کا تو دونوں طرف سے اعتراف کیا جا چکا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے ڈیزالو کرنے کی جو بات ہے وہ اب بیان سامنے آ چکا ہے پی ٹی آئی کے حلقوں کی جانب سے، کہ منگل تک جو ہے وہ اس کی سمری گورنر کو بھیج دی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ قومی اسمبلی پاکستان کی، پہلے ہی پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی وہاں سے آؤٹ ہو چکے ہیں، بظاہر یہ اسمبلی جو ہے وہ اپاہج دکھائی دیتی ہے۔ اس صورتحال میں ایک آپشن جو کہا جا رہا ہے کہ صدر جو ہیں وہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی حلقوں کی جانب سے مسلسل اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ساتھ ہی جو ہے وہ پری الیکشن کے اوپر جو زور ہے پی ٹی آئی کا وہ بھی دکھائی دے رہا ہے، لیکن حکومتی حلقے بدستور اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ اگر دونوں اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں تو الیکشن کمیشن بظاہر ارادہ رکھتا ہے کہ وہ دونوں صوبوں حلقوں کے اندر ہی صرف الیکشن کروائے گا اور قومی اسمبلی جو ہے بدستور اپنا کام کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کا ٹینیور جو ہے وہ مکمل ہو جائے. سینیریوز مختلف ہیں اس حوالے سے. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
اس وقت ٹیلی فون لائن پر بھی ہمارے ساتھ رابطہ برقرار ہو گیا ہے پاکستان سے سینئر تجزیہ نگار نادر بلوچ صاحب. نادر صاحب السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
راشد صاحب, گفتگو کا آغاز میں تو میں پہلے نادر بلوچ صاحب کی طرف چلتا ہوں. نادر صاحب, آپ اس وقت وہاں پر موجود ہیں, صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں, کیا رخ اختیار کر رہا ہے, سیاسی جو ٹیمپریچر ہے وہ کس پوائنٹ پر پہنچا ہے اور جو سیاسی بھاوتاؤ ہے وہ کس طرح سے چل رہا ہے؟
جی بہت شکریہ. جیسا کہ سب کے علم ہے کہ عمران خان صاحب کے دو اسمبلیوں کے ڈیزالو کرنے کے اعلان کے بعد یہاں کا منظرنامہ جو ہے وہ بڑا گرم ہے.
جی
کہ یہاں کا موسم تو ویسے سرد ہے لیکن سیاسی ٹیمپریچر جو ہے وہ بہت ہائی ہے. اور اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب کی یہاں پہ ایک میٹنگ بھی ہوئی لاہور
جی.
میں, اور انہوں نے جو خیبر پختونخوا اسمبلی ہے اس کے بھی ڈیزالو کر, یعنی کہ منگل کو جو ہے اس کی اسمبلی بھی آسان ہو جائے گی. اور یوں اس ہفتے کے دوران پاکستان میں دو بڑے صوبے جو پاکستان کے تقریباً 60% آبادی کا حصہ بنتے ہیں وہ جو ہے بغیر حکومتوں کے اور وہاں پر اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی. اور اب تو نگران جو سیٹ اپ ہے اس کے لیے بات چیت چل رہی ہے, نگران سیٹ اپ پر بات ہو رہی ہے, اس پر ناموں پر غور کیا جا رہا ہے. گورنر پنجاب کی جانب سے دونوں جانب سے جو ہے وہ نام مانگے گئے ہیں, اور عمران خان کے جو ذہن میں ہے وہ تین نام ہے اس پر بھی بات چیت ہو رہی ہے, اور کل تک تین نام بھی فائنل ہو جائیں گے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر جو پیپلز پارٹی ہے وہ بڑی مطمئن اور بڑے آرام سے ہے. جو سب سے بڑا سیاسی درد پہنچا ہے وہ مسلم لیگ نواز ہے, جس کو اب یہ ایک سوچ کھائی جا رہی ہے کہ اگر دو اسمبلی میں الیکشن ہو جاتے ہیں اور یہاں پر حکومتیں بن جاتی ہیں تو اس کے بعد جب قومی اسمبلی کا الیکشن ان دو حکومتوں کے نیچے ہوگا تو پھر کیا حالات ہوں گے. ظاہر ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومتیں ہوں گی اور وہ الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے بڑے بڑے اعلانات کر دیں گے مختلف علاقوں میں حلقوں میں. ایسی صورتحال میں نون لیگ کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہے, اور وہ ایک بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں, اور ساتھ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کیوں نہ قومی اسمبلی کی طرف جایا جائے, اس کے اوپر ایک مشاورہ کی رائے موجود ہے. حتمی فیصلہ تو ابھی نہیں کہہ سکتے لیکن یہ رائے موجود ہے کہ اگر یہ الیکشن ہوتا ہے اور اس الیکشن میں عمران خان جو اس وقت اپنی مقبولیت کے بڑے اس اور پر موجود ہیں اور وہ یہاں پر دو ٹائی اکثریت یہ بڑی مارجن سے جیت جاتے ہیں تو پھر قومی اسمبلی کے الیکشن پر جو ہے وہ نون لیگ کو بڑا نقصان ہوگا اور اس کا خمیازہ آنے والے عام انتخابات میں جو ہے ان کو برداشت کرنا پڑے گا. اب دیکھتے ہیں کیونکہ اب یہ سچویشن تو پیپلز پارٹی تو بالکل خاموش ہے, اس پہ کوئی ایسا کامنٹ نہیں کر رہا, لیکن نون لیگ کے لیے پریشانی بھی ہے. مسلسل ان کے درمیان ایک مشاورت کا سلسلہ بھی جاری ہے کہ آیا کہ مکمل طور پر پاکستان کو الیکشن کی طرف لے جایا جائے یا فقط دو صوبوں تک. ابھی تک اس کے اوپر حتمی طور پر کوئی طے نہیں ہو پایا.
صحیح. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, بڑا یعنی کلی اور مجموعی تجزیہ نادر بلوچ صاحب نے پیش کیا جو صورتحال دکھائی دے رہی. کراچی کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں, سندھ کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو ایم کیو ایم نے بہرحال جو اندیا دیا ہے آج, اس سے جو ظاہر ہو رہا ہے الیکشن کے بائیکاٹ سے کہ وہ اس سیٹ اپ سے اور اس اتحاد میں شامل ہونے سے زیادہ خوش نہیں ہیں, ان کو وہ کچھ توقعات ان کی پوری نہیں ہوئی ہیں. آپ کے خیال میں اگر ایم کیو ایم وڈرا کرتی ہے وفاق میں گورنمنٹ سے تو صورتحال کس طرف جائے گی؟ کیا واقعی الیکشن کرانے پر حکومت مجبور ہو جائے گی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پاکستان کی سیاست لین دین پہ چلتی ہے, اور لین دین کے ساتھ ساتھ جو نامرئی اور نہ نظر آنے والی قوتیں ہیں جس کو آج کل تو بڑے آسانی سے اسٹیبلشمنٹ کہہ دیا جاتا ہے, تو ان کے اشاروں پہ چلتی ہے. ایم کیو ایم کے بارے میں اور باپ بلوچستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جس طرف رخ کریں تو سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس طرف
رخ کر لیا
ہے.
ٹھیک ہے,
باپ کے عنوان سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو پیپل پارٹی میں جا رہی ہیں, اور ایم کیو ایم کے عنوان سے کہ انہوں نے کل ایک کوشش کی بائیکاٹ کرنے کی اور اپنے ناز نخرے دکھانے کی کہ شاید کوئی آئے ان کی مدد کو, لیکن
کوئی نہیں
پہنچا. اب ایم کیو ایم اور پیپل پارٹی کے فاصلے تو قریب ہوتے نظر نہیں آ رہے.
ٹھیک ہے,
نون لیگ بہت کمزور ہے وہاں پہ. اب پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی اس وقت بالخصوص کراچی کے اندر ممکن ہے کل کسی ایک پلیٹ فارم پہ کسی ایک پیج پہ آ کے جو ہیں وہ بلدیاتی اس میں آ جائیں. تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو جو پاکستان کے ماہرین کہتے ہیں کہ جب بھی انٹرم گورنمنٹ بنتی ہیں یا نگران حکومتیں بنتی ہیں تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول سب سے زیادہ ہوتا ہے.
صحیح.
اور اس طرح کی حکومتوں میں اسٹیبلشمنٹ اپنے آدمی جب داخل کر دیتی ہے تو آئندہ کے فیصلوں پہ پھر وہ اثر انداز ہوتے ہیں. کیونکہ اس کے اندر پارٹی پوزیشنیں اتنی اہم رول پلے نہیں کر رہی ہوتی جتنے پیچھے سے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. پھر عمران خان صاحب نے بھی ابھی کسی حد تک اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہا ہے کہ ہم ہر چیز معاف کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم اپنے جسے کہتے ہیں کہ اعظم سواتی کے مظالم کو بھی اور شہباز گل کے بھی, اور انہوں نے اپنی بھی بات کی ہے کہ میرے اوپر ہونے والے جو ہیں, تو ہم تو گویا یہ بھی ایک نشانی علامت دے رہے ہیں کہ ہم آپ کی باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں, آپ آئیں ہمیں ساتھ دیں. اور یہ چونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا جس نوعیت کا ضلع ہے وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ کے بغیر کوئی مضبوط انٹرم گورنمنٹ نہیں بن سکتی, وہاں پہ انہیں ہر صورت میں. پنجاب کے اندر چودھری پرویز الہی کا جو رول ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہتے ہیں اور اس فیصلے میں بھی ساتھ تھے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے. نادر نے اچھی بات کی ہے کہ سب سے بڑا نقصان تو نون لیگ کو ہوا ہے, اور ظاہر ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی ظاہراً پیپل پارٹی کو اہمیت دیتی نظر آ رہی ہے, اس کو بڑا بچا کے رکھا ہے ابھی تک. اس کے دیکھیں آپ ان کی جو پوزیشنیں ہیں, انہوں نے کوئی ایسی وزارت نہیں لی, کوئی ایسا عہدہ نہیں لیا کہ جو لوگوں کے سامنے جواب دے ہوں. ایک بڑا خوبصورت انداز سے انہوں نے مینیج کیا, اور یہ یقیناً زرداری صاحب استاد سمجھے جاتے ہیں کمپرومائز کرنے کے سیاست کے, تو انہوں نے خوبصورت گیم کھیلی ہے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان اس وقت اپنی مقبولیت کی انتہا پہ ہیں. اس مقبولیت کو اگر اسٹیبلشمنٹ یا پیپل پارٹی یا کوئی اور فیکٹر اگر نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوتا ہے تو کچھ سیناریو بدلے گا, ورنہ سیناریو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے مطابق ہوگا, باقی شور شرابہ چلتا رہتا ہے. پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں.
ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زاویہ نگاہ, گفتگو چل رہی ہے ہماری پاکستان کے سیاسی صورتحال کے حوالے سے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اسلام آباد سے سینئر تجزیہ نگار نادر بلوچ صاحب. نادر صاحب, پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے جو اب مختلف تجزیات, مختلف جو سیناریوز کے اوپر بات ہو رہی ہے, ان میں سے ایک یہ ہے کہ شاید انتخابات دو مرحلے میں کرائے جائیں, اور نئی حلقہ بندیوں کی بات جو میں نے کی تھی پہلے, مجھے لگ رہا ہے کہ اس پر بھی کافی سٹریس ہے. مگر یہ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں موجودہ صورتحال میں کچھ لچک دکھائیں گی, کچھ دکھائی دے رہا ہے آپ کو ایسا کہ یہ جو انتخابات آئندہ ہونے والے ہیں مجوزہ جو بھی ہوں گے جس سیٹ اپ میں بھی ہوں گے, وہ انتخابات متنازع نہ ہوں؟ کیونکہ اگر انتخابات متنازع ہوئے تو پھر بحران تو اسی طرح سے جاری رہے گا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں صورتحال کو؟
دیکھیے, نون لیگ کی جانب سے, نواز شریف کی جانب سے اپنی پارٹی کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں, پارلیمنٹ بورڈ بنائیں, ٹکٹ کا میرٹ پر فیصلہ کریں, لوگوں کو ایکٹیو کریں, تو ہدایات تو جاری ہو گئے ہیں. لہٰذا التوا کا سوال ابھی تک تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. الیکشن کمیشن آئینی طور پر باؤنڈ ہے کہ وہ 90 دن کے اندر جو ہے وہ الیکشن کرائے, تو لہٰذا اپریل جو ہے وہ ان دو اسمبلیوں میں جو ہے الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اس کے لیے باقاعدہ گورنر صاحب کا خط لکھنا کہ آپ نگران سیٹ اپ کے لیے نام دیں, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پروسیس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور لیگل فارمیلٹیز کو جو ہے آگے بڑھایا جا رہا ہے. تو لہٰذا التوا والا سوال پیدا نہیں ہوتا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے الیکشن ہو جائیں گے, تو اس پر ابھی اپنی رائے نہیں دی جا سکتی.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کیا دیکھ رہے ہیں صورتحال کیا دکھائی دے رہی ہے؟ کیا پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور خاص طور سے جو مقتدر حلقے ہیں وہ لچک دکھائیں گے اس معاملے میں؟
تو یہ کہ پاکستان میں اگر کسی سیاسی شخص یا جماعت کو یہ زوم ہے کہ وہ بہت زیادہ مقبول ہے, تو اس کا علاج اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود ہے, اور ماضی میں بھی اس نے یہ کر دکھایا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. لہٰذا اس بنیاد پہ بھی فیصلے نہیں ہو سکتے. انٹرم گورنمنٹ کے مدت بڑھانے کے عنوان سے بھی ہمیں ماضی میں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ 90 دن کے انتخابات 11 سال تک بھی
نہیں ہوئے.
آئین کے اندر بھی جو آئینی ماہرین ہیں ایسے ایسے راستے نکال لیتے ہیں کہ جو خود آئین جنہوں نے شاید بنایا ہو انہیں بھی نہ پتا ہو کہ انہوں نے کس لیے بنایا. لہٰذا اس وقت ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں قائم کی جا سکتی. نادر وہاں پہ بیٹھے ہیں, شاید ان کی بات زیادہ ویلڈ ہو کہ یہ دو اسمبلیوں کے الیکشن ہو جائیں گے, لیکن یہ دو اسمبلیوں کے الیکشن نون لیگ کے خاتمے کی علامت ہے. نون لیگ بڑی جماعت ہے, وہ اتنے آسانی سے, اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ایک اپنی ایک جسے اگر آپ کہیں پوزیشن ہے, وہ اتنے آسانی سے اس کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھیں گے, کیونکہ یہ بالکل ایسے لگ رہا ہے. اور خود نادر کا بھی یہی تجزیہ ہے کہ وہ آخری سانس ہے اس کے لیے. اب نواز شریف کیا کہتے, بھائی الیکشن کے لیے تیاری نہ کرو, تو مجبور ہیں. جب یہ بات میڈیا میں آ رہی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہے تو نواز شریف بھی مجبور ہیں کہ وہ کہیں جی آپ تیاری کریں, بورڈ بنائیں, فلاں کریں. وہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آرام سے جاؤ گھر بیٹھ کے جو ہے وہ مونگ پھلیاں کھاؤ سردیاں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پیچیدہ ہے, اتنے آسانی سے.
بہت شکریہ راکھ صاحب, ٹائم ہمارا بالکل ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. نادر بلوچ, آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا. ناظرین, آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سامعین, ابھی آپ پروگرام زاویہ نگاہ سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے, جو لے شفاعت کا, جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے, تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے, تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے. تقدیر بناؤ گے تیبا کے سفر سے, تقدیر بناؤ گے تیبا کے سفر سے.
سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین, اب وقت ہوا ہے پروگرام صبح امید کا.
صبح امید.
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر درد کے لیے دوا ہوتی ہے اور گناہوں کی دوا توبہ و استغفار ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، دنیا کے معاشرتی نظام چلانے اور انسانوں کو مہذب بنانے کے لیے قوانین کی ضرورت پڑتی ہے. قوانین کا بنا دینا اور لاگو کر دینا ہی کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک کامیاب ملک اور معاشرے کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ قوانین پر سختی سے عمل درآمد ہو. امن و امان کو برقرار رکھنے اور توازن و معتدل زندگی گزارنے کے لیے نظام عدل کا قیام انتہائی ناگزیر ہے. عدل چاہے انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی جگہ پر، ہر جگہ اپنی مستقل حیثیت رکھتا ہے. کسی بھی ملک یا معاشرے سے عدل کو ختم کر دیا جائے تو اس کی بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور وہ معاشرہ اندرونی بدامنی اور انتشار کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے. دنیا میں لوگوں نے انصاف کو قائم کرنے کے لیے مختلف نظام ہائے عدالت اور قوانین کو وضع کیا، لیکن ہر قانون میں کسی نہ کسی طرح رواداری، یک طرفہ معاملہ اور مجرم کے نکلنے کے راستے موجود ہیں. جبکہ اسلامی نظام عدالت میں امیر و غریب، بادشاہ و فقیر، عام و خاص، حاکم و رعایا، غرض کہ ہر فرد قانونی اعتبار سے برابر ہے اور اس پر قانون کے لاگو ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. تاریخ اسلام میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. حضرت علی علیہ السلام مالک اشتر کو نصیحت کرتے ہوئے تاکید کرتے ہیں کہ تمہاری نظر میں سب سے پسندیدہ کام وہ ہونا چاہیے جو زیادہ تر حق کی شاہراہ پر ہو، اس کا عدل عمومی ہو اور اس میں رعایا کی خوشنودی زیادہ سے زیادہ شامل ہو. اس عہد نامے کے دوسرے حصے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، بلا شبہ حکام اور والیوں کی آنکھوں کا بہترین نور ملکی سطح پر عدالت کا قیام اور قوم کے دلوں کو اپنی طرف جذب کرنا ہے، اور رعایا کے دلوں کی سلامتی کے بغیر ان کی محبت ظاہر نہیں ہو سکتی، اور ان کی خیر خواہی اسی صورت میں ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کے گرد حفاظت کے لیے گھیرا ڈالے رہیں، اور ان کے اقتدار کو اپنے سر پر بوجھ نہ سمجھیں، اور ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے گھڑیاں نہ گنیں. لہذا تم ان کی امیدوں میں وسعت رکھنا، انہیں اچھے لفظوں سے سراہتے رہنا، اور ان میں سے اچھے کارکردگی رکھنے والوں کے کارناموں کا تذکرہ کرتے رہنا، کیونکہ ان کے اچھے کارناموں کا ذکر بہادروں کو جوش میں لاتا ہے اور پست ہمتوں کو ابھارتا ہے. اگر ملک کے ذمہ دار افراد قوم کے سلسلے میں عدل کی روش اختیار کریں تو دل ان کی طرف راغب ہوں گے اور دلوں میں پڑنے والی گرہیں کھل جائیں گی. یہ بات حکومت اور نظام اسلامی کے سربراہوں کے استحکام اور پائیداری اور قوم سے ان کے محکم اور استوار روابط کی ضامن ہے. اور دوسری طرف اجتماعی عدالت کو بنیادی محور بنانا، افراد قوم کی صلاحیتوں میں اضافہ اور قوم میں امید کی کرن کو اجاگر کرنے کا عامل ہے. جب لوگ مطمئن ہوں گے کہ حق کو عدالت کے علاوہ کسی اور چیز کو محور قرار نہیں دیا گیا ہے، تو اپنی تمناؤں اور آرزوؤں تک پہنچنے کے لیے منطقی راہ اختیار کریں گے. جبکہ عدالت سے مایوسی انسان کو بدسلوکی، رشوت خوری اور خلاف ورزی پر مائل کر دے گی، جس کے نتیجے میں حکومت کے کام بگڑنے لگیں گے اور معاشرے میں اخلاق اور جذبہ تحرک کو ضرب لگے گی. امام علیہ السلام کا یہ نورانی کلام اس ظالمانہ دگرگونیوں کی عکاسی کر رہا ہے جو قائدوں، صلاحیتوں اور عدالت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ جوڑ توڑ اور تعلقات کی بنیاد پر معاشرے پر تسلط ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ اسلام کا لیبل لگائے پھرتے ہیں وہ اسلام کے سچے ثبوتوں سے بھی آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور جو اسلام کے حقیقی فرزند ہیں میدان سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے جو ایک اجتماعی انقلاب اور الہی تحریک کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں حکومتوں اور سلطنتوں کی روش اسی نہج اور انداز پر رہی کہ جس کے آثار اور نتائج کو ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم عزیز احمد خان صاحب حیبت آباد خیبر پختونخوا سے لکھتے ہیں، ویسے تو میں ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں، لیکن کافی عرصے سے اردو سروس سے دور رہا۔ میں بہت پرانا لسنرز ہوں، اب دوبارہ رابطہ برقرار رہے گا۔ میں اپنی تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے ریڈیو تہران سے رابطہ نہ کر سکا۔ اب میں نے ایم ایس سی مکمل کر لی ہے اور وقت نکال کر ریڈیو تہران کی نشریات سننے لگا ہوں۔ امید ہے مجھے آپ پروگرام کی گائیڈ اور دیگر لٹریچر بھی ارسال کریں گے۔ جی ہاں سامعین، محترم عزیز احمد خان صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے پروردگار عالم سے دعا کی، خداوندہ جو شخص بہشت میں میرا ساتھی ہوگا اس سے مجھے ملوا دے، بھلا وہ کتنا بڑا صاحب ایمان اور خدا سے محبت کرنے والا ہوگا۔ آواز آئی کہ کل شہر کے دروازے سے باہر نکلنا تو وہ تمہیں مل جائے گا۔ دوسرے دن حضرت داؤد علیہ السلام شہر کے دروازے سے جب باہر نکلے تو ان کی ملاقات حضرت یونس علیہ السلام کے والد متا سے ہوئی۔ متا لکڑیوں کا گٹھا اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے تھے اور وہ اسے فروخت کرنے کے لیے گاہک کی تلاش میں تھے۔ اتنے میں ایک شخص نے آ کر لکڑیوں کا وہ گٹھا خرید لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آگے بڑھ کر متا سے مصافحہ کیا اور گلے ملے۔ پھر حضرت داؤد نے کہا، کیا میں آج آپ کا مہمان بن سکتا ہوں؟ متا نے کہا، زہ نصیب، آئیے۔ جناب متا نے لکڑیوں کے گٹھے سے حاصل ہونے والی رقم سے آٹا خریدا اور نمک خریدا، اور پھر اس نے اپنے اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے روٹی تیار کی۔ روٹی کھانے سے پہلے جناب متا نے آسمان کی جانب سر بلند کر کے کہا، پروردگارا، وہ لکڑی جو میں نے کاٹی اس کا درخت تو نے ہی پیدا کیا تھا، تو نے ہی میرے بازوؤں میں لکڑیاں کاٹنے کی قوت عنایت کی تھی، اور تو نے ہی مجھے لکڑیوں کے اس گٹھے کو اٹھانے کی سکت عطا کی، پھر تو نے ہی اس کی خریداری کے لیے میرے پاس گاہک بھیجا۔ یہ آٹا جو ہمارے پاس پکا ہوا رکھا ہے، اس کا گندم تو نے ہی اپنے قبض قدرت سے خلق فرمایا ہے، اور اب ہم تیری اس نعمت کو استعمال کر رہے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد جناب متا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، یہی شکر ہے جو انسان کو بلند مرتبے تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی اسی شکر گزاری کی وجہ سے متا کو بہشت میں حضرت داؤد کا ساتھی بنایا گیا ہے۔
کے ساتھ آج کا پروگرام شبہ امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامی نبی، آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھروکے کا۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر، اور سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 26 دئے 23 جمادی الثانی اور 16 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیئیس جمادی الثانی سن 709 ہجری قمری کو مشہور مسلمان ماہر لسانیات، محدث، مفسر اور فقیہ ابن عطاء اللہ المعروف شیخ کبیر نے وفات پائی۔ وہ قاہرہ کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابن عطاء اللہ نے مشہور اساتذہ سے تعلیم حاصل کی اور اپنے دور کے عظیم فقیہ بن گئے۔ ان کا حلقہ درس وسیع تھا۔ ابن عطاء اللہ حکام اور سلاطین کو واعظ و نصیحت اور ان کی اصلاح کو علماء کرام کی ذمہ داری سمجھتے اور خود بھی اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے دور کے حکام کو نصیحت کرتے تھے۔ ابن عطاء اللہ کی اہم تصانیف میں الحکم العطائیہ اور المناجات العطائیہ کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ سولہ جنوری سن 1846 کو میکسیکو پر امریکہ کے حملے سے دونوں ملکوں کے درمیان 2 سالہ جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ کے آغاز کے لیے امریکہ کا بہانہ یہ تھا کہ میکسیکو میں امریکی تارکین وطن کو تنگ کیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت امریکہ میکسیکو کے کچھ علاقوں، خاص طور پر ریاست ٹیکساس کو اپنی سرزمین میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اس غیر مساوی جنگ کے اختتام پر امریکہ نے ٹیکساس، کیلیفورنیا، نیواڈا، یوٹا، ایریزونا اور نیو میکسیکو پر قبضہ کر لیا۔ سولہ جنوری سن 1889 کو مصر کے معروف ادیب اور دانشور ڈاکٹر طٰہٰ حسین پیدا ہوئے۔ طٰہٰ حسین مصر کے مایا ناس محقق تھے۔ 3 سال کی عمر میں وہ بینائی سے محروم ہو گئے، مگر انہوں نے اپنی بے پناہ ذہانت کے ساتھ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور 1918 تک مصر یونیورسٹی اور پھر فرانس کی سوربن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی علمی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور اسکندریہ یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی۔ ڈاکٹر طٰہٰ حسین نے متعدد کتابیں بھی تالیف کیں۔ مصر کے اس عظیم دانشور اور ادیب کی تصانیف میں تاریخ ادبیات عرب اور الایام کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر طٰہٰ حسین مصر کے وزیر ثقافت بھی رہ چکے ہیں۔ سولہ جنوری سن 1915 کو برے صغیر کے مسلمان رہنما نواب سلیم اللہ خان کی وفات ہوئی۔ ان کا تعلق بنگال کے ایک نواب خاندان سے تھا جو فلاحی کاموں میں دل کھول کر حصہ لینے کے لیے مشہور تھا۔ نواب سلیم اللہ خان 1884 میں ڈھاکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ 1901 میں جب ان کے والد نواب احسن اللہ خان کی وفات ہوئی تو وہ ان کے وارث ہوئے۔ نواب سلیم اللہ خان کو مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی ترقی میں خصوصی دلچسپی تھی۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کی، جن میں کلکتہ، علی گڑھ، رانچی اور ڈھاکہ کے تعلیمی ادارے سر فہرست ہیں، دل کھول کر مدد کی، بلکہ ان کے سیاسی شعور کو پروان چڑھانے میں بھی اہم اور فعال کردار ادا کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام میں نواب سلیم اللہ خان نے بھرپور کردار ادا کیا۔ چھبیس دئے سن 1354 ہجری شمسی کو عظیم محدث الحاج شیخ عباس قومی کے فرزند آیت اللہ علی محدث زادہ قومی نے وفات پائی۔ ابتدائی تعلیم مشہد مقدس میں حاصل کرنے کے بعد وہ نجف اشرف چلے گئے۔ سن 1320 ہجری شمسی میں وہ قم واپس آ گئے، جہاں انہوں نے شیخ ابو الحسن مشکینی اور سید صدر الدین جزائری کے دروس میں شرکت کی۔ انہوں نے اپنے والد شیخ عباس قومی کی غیر مطبوعہ کتب کی تصحیح کر کے انہیں شائع کرایا۔ آیت اللہ محدث زادہ قومی نے 15 خرداد سن 1342 ہجری شمسی کے خونریز واقعے کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی حمایت میں شاہ کی حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ انہیں 50 دیگر علماء کرام کے ہمراہ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ 4 جلدوں پر مشتمل ان کی کتاب امام صادق علیہ السلام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ چھبیس دہ سن 1357 ہجری شمسی کو مسلمان ایرانی عوام کی تحریک میں شدت آنے کے بعد شاہ ایران محمد رضا پہلوی نے علاج کے بہانے ایران سے راہ فرار اختیار کی۔ وہ ایسے حالات میں ایران سے فرار ہوا کہ جب ایران کے تمام عوام شاہی نظام کے خاتمے اور اسلامی حکومت کے قیام کا مطالبہ کر رہے تھے۔ شاہ کے فرار سے ایرانی عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس کو انہوں نے اپنی اہم کامیابی قرار دیا۔ اس سے چند روز قبل حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو پیرس میں تھے، اپنے ایک پیغام میں فرمایا تھا، سلطنت سے کنارہ کشی کے بغیر شاہ کے فرار سے صورتحال میں تبدیلی نہیں آئے گی، پہلوی حکومت کا مکمل طور پر خاتمہ ضروری ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس پیغام کے بعد عظیم الشان جلوس نکالا گیا۔ شاہ کے فرار کے بعد عوام خوشی کے نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے اور اسلامی انقلاب کی مکمل کامیابی تک اپنے درمیان مکمل اتحاد و یکجہتی کا اعلان کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور آپ سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
لم يشارك في الالوهيه ولم يظهر في الوحدانيه دن قود کل عظیم العظمت فلک الحمد متواترا متسقا و متوالیا مستوسقا و صلواته علی رسوله ابدا و سلامه دائما سرمدا اللهم اجعل اول يومي هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا واعوذ بك من يوم اوله فزع واوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمتان في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.